الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں آواز صحیح نہ جائے تو لوگوں کا بیٹھنا ناسے نہیں ہوگا. کیا سنیں گے؟ اب تو ٹھیک آواز ہے، ایسے بولتے ہیں ٹھیک ہے. اب وہی نا بات تو بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اچھا ٹھیک، دونوں طرح ٹھیک ہے. پہلے والی صحیح تھی؟ بتائیے وہ پیچھے والے لوگ، پہلے صحیح تھی نا؟ وہ دیکھو شرما رہے ہیں جیسے ان سے نکاح کی قبول کرایا جا رہا ہے. بھائی آواز پہلے ٹھیک تھی کہ اب ٹھیک ہے؟ تو بتا دو نا یار، ہم بھی انسان ہیں تو ہم کاٹیں گے تھوڑی آپ کو. اچھا بھائی، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک کا. الحمدللہ ہمیں جو تعلق اپنے شیخ سے حاصل ہے، ہمارے شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم ادنا غلام ہیں اور جن کے تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا. جہنم کی طرف جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا رخ جنت کی طرف کر دیا. اب چلنا ہمارا کام ہے. پٹری اگر صحیح مل جائے تو بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ اگر جانا لاہور ہو اور پٹری کوئٹہ کی ہو تو منزل پہ کبھی پہنچے گا؟ تو سیدھا راستہ مل جانا بھی بڑی نعمت ہے، لیکن مل جانا محض کافی نہیں، اس پہ چلنا بھی ضروری ہے. تو اس چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں راستہ بتلا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تقوی اختیار کرو، جو کہ مقصود ہے زندگی کا، کیا مقصد زندگی کا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. ہماری پیدائش کا مقصد محض کھانا پینا اور ہگنا مودنا نہیں ہے. اور بہت سے لوگ دین پر عمل کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں, جیسا جی چاہا, جو دل میں سمجھا کہ یہ چیز اچھی ہے اس کو اپنا لیا. تو میرے دوستوں, دوسری آیت جو میں نے پڑھی, ابھی میں آتا ہوں اس مضمون کی طرف, مگر میں بھول نہ جاؤں اس لیے آپ کو پھر یہ عرض کر دیا میں نے کہ اصل زندگی کا مقصد کیا ہے. خدا تعالیٰ کو راضی کرنا, دنیا میں آنے کے بعد ایسے اعمال اور ایسے افعال کرنا, ایسے کام کرنا جس سے خدا تعالیٰ خوش ہو جائے, تو یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنوں کی اور انسانوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے یہاں پر معنی معرفت کے لیے, معرفت اپنی پہچان کے لیے. معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری انسانی پیدائش, جسم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا. ہماری پیدائش سے, زمین کی تخلیق سے, آسمانوں کی تخلیق سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو جمع فرمایا تھا, اور جمع فرما کے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا. یہ سب باتیں قرآن پاک کی ہیں, یہ کچھ پچھلے کہانیاں نہیں ہیں, محض مولویوں کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے, بناتا نہیں ہے. اس کی کوئی مجال نہیں کہ مسئلہ بنایا کرے. مسئلے تو سارے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلا دیے, طریقہ بتلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا, تو تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جب جمع فرمایا تو ہم سے سوال کیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں. اس وقت ہمارا جسم نہیں تھا, تمام بنی آدم کی ارواح جمع تھی وہاں, چھوٹی چھوٹی چیوں چیوں کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنا دیدار کرا کر پھر ہم کو دنیا میں بھیجا ہے, اور یہ سوال کر کے بھیجا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس سوال میں جواب خود ہی پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, خبردار ہو جاؤ کہ میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں, میں ہی تمہیں زندگی دینے والا ہوں, میں ہی تمہیں عزت دینے والا ہوں, ذلت دینے والا ہوں, رزق دینے والا ہوں, بیماری دینے والا ہوں, صحت دینے والا ہوں, اولاد دینے والا ہوں, روزی دینے والا ہوں. خبردار, دنیا میں جا کر مجھے بھول نہ جانا. کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکا کر دیا. اے بزرگ فرماتے ہیں کہ دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شہدائی ہے, یہ چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. وہ چوٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ہم کو لگا دی. اور کیوں لگا دی؟ تاکہ دنیا میں آ کر انسان اللہ کو بھول نہ جائے, تاکہ دنیا میں آ کر انسان یہ نہ کہے کہ اللہ ہم تو آپ کو پہچانتے ہی نہیں. قیامت کے دن سوال ہوگا تو کہے گا اللہ ہم آپ کو کہاں پہچانتے, کس نے ہمیں بتایا, کہاں ہم نے دیکھا, ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو دیکھ کے جیسا انہوں نے کیا بت پرستی کی تو بت پرستی شروع کر دی, یہودیت اختیار کی تو یہودیوں میں, نصرانی اختیار کی نصرانیت دیکھی تو نصرانی ہو گئے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عین دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اسلام پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا ہندو بناتے ہیں یا مسلمان بناتے ہیں. بھائی میری طرف توجہ رکھتے ہیں, یہ چیزیں کیا ہے ایم ایس کے حامل ہیں, مجھے ضرورت دے رہے ہیں.
دین کی بات کر رہا ہوں, اگر دین کی بات کو عظمت اور محبت کے ساتھ نہ سنا تو خدا تعالیٰ کے یہاں مقدمہ چل سکتا ہے کہ ہماری دین کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے توجہ کیوں نہیں کی, کیوں نہیں آپ نے مسئلے کو دیکھا, کیوں نہیں بات کو سنا غور سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا دین کی عظمت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو میرے دوست اور عزیزوں, بات یہ ہو رہی تھی کہ دین فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ کو یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی ہوتے ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں, ہندو ہوتے ہیں تو ہندو بناتے ہیں, اور مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان بنا دیتے ہیں. جیسے الحمدللہ ہم سب موروثی مسلمان کہلاتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کہ جو نو مسلم ہوتے ہیں, ورنہ ہمیں اپنے آبا و اجداد سے الحمدللہ بہت بڑی نعمت مل گئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مفت میں ایمان کی دولت نوازا. مفت میں ایمان, ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جنت ہماری پکی ہے, جنت ہماری پکی ہے انشاءاللہ تعالی. اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا یہ وہ دولت ہے. اور کافر ساری زندگی انسان کی خدمت کرے, مفت میں کمبل دوائیاں کھانے بانٹے اور جگہ جگہ اسکول کھول لے اور مشنری ہسپتال قائم کر دے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے, یہاں این جی اوز کے بڑا زور ہے. شہروں میں اتنا نہیں ہے کیونکہ شہر والے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, الحمدللہ وہاں پر دین کے کام زیادہ مضبوط طریقے سے ہوتے ہیں, گاؤں گوٹ میں اس کی بڑی کمی رہتی ہے. تو لہٰذا یہ لوگ انہیں لوگوں کو چھاپتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, عقل کے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, یا ایمان کے ایمان تو ہے لیکن اسلام اسلام نہیں. ایمان نام ہے جاننے کا اور اسلام نام ہے ماننے کا. سمجھے صاحب, اسلام تسلیم سے ہے, یعنی جو ہم نے جان لیا اس پر ہم عمل کریں, ہمارا قول بھی ہو تو اس کا اوپر فعل بھی ہو, کام بھی ہو, عمل بھی ہو, تو یہ ہے اسلام. تو ایسے لوگوں کو یہ لوگ جا کے چھاپتے ہیں اور طرح طرح سے جو ہے ان کو وکلاتے ہیں اور دھوکے دیتے ہیں. اب چونکہ دین سیکھا نہیں, قرآن پڑھ کے کبھی کھول کے دیکھا نہیں, اگر دیکھ بھی لیا تو کسی گمراہ آدمی کا ترجمہ دیکھ لیا, جس نے کسی کو کسی سے سیکھا نہیں علم دین اس نے عربی سیکھی اور ترجمہ کر ڈالا اور وہ مشہوری ہو گئے, واہ واہ بھائی فلاں صاحب بڑا اچھا ترجمہ کرتے ہیں, وہ قرآن پاک گھر میں لے آئے اس کو پڑھ رہے ہیں, گمراہ لوگوں کے ترجمے پڑھ رہے ہیں جنہوں نے غلط غلط ترجمے کر دیے. یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی تفسیر کا حق ہر ایک کو نہیں ہے, زبان جانے سے قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی, بلکہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے 18 قسم کے علوم پر پورا پورا عبور حاصل کرنا ضروری ہے. یوں ہی نہیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. بات یہ ہو رہی تھی کہ نہ تو ہم نے قرآن پاک کو کبھی کھول کے دیکھا اور نہ ہی کبھی معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا ہمارے لیے باتیں لکھی ہیں. خدا کی قسم قرآن پاک سراسر محبت ہی محبت ہے. وہ لوگ انتہائی نادان ہیں جو دین کو مشکل بات سمجھتے ہیں, دین کو مشکل سمجھتے ہیں. دین انتہائی آسان ہے, حدیث پاک میں ہے الدین یسر, دین آسان ہے. لیکن ہوا کیا کہ مدرسوں کے اندر علماء نے کتابیں پڑھ لی, کتابیں پڑھتے ہی فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر دستار بندی کر کے ممبر پر بیٹھ گئے, کسی اللہ والے سے تربیت نہیں کرائی جاتی. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بیانات میں نفرتوں کے تذکرے, گناہگاروں سے نفرت, بےمانوں سے نفرت اور محبتوں کا تذکرہ نہیں, جبکہ قرآن پاک سراسر محبت کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں الرحمن علم القرآن, کہ رحمان نے قرآن سکھلایا. رحمان ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے رحمان کو اللہ نے نازل فرمایا. معلوم ہوا کہ قرآن کو سکھلانے کے لیے رحمت کی شان ہونی چاہیے, محبت کی شان ہونی چاہیے. تو لیکن ہم پڑھے تھے قرآن پاک, ہم کاٹ دیں گے, ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمارے یہ حال ہے کہ نہ جانو تاکہ ماننا بھی نہ پڑے, سیکھو ہی نہیں تاکہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. تو یاد رکھو کہ جس نے سیکھا نہیں قرآن کو, جس نے سیکھا نہیں دین کو, اس پر دو مقدمے چلیں گے قیامت کے دن. ہاں یہ نہ سمجھو کہ ہماری چھوٹ ہو جائے گی کہ اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, وہاں دو مقدمے چلیں گے کہ معلوم کیوں نہیں کیا, اور دوسرا مقدمہ عمل نہ کرنے کا چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی کی قدر نصیب فرما دے. بہرحال اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اس دنیا میں آنے کا مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی چوٹ محبت کی دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اب کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ہم کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے, اتق اللہ, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اولیاء الا المتقون, میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی. اب متقی کے معنی سمجھ لیجیے, متقی کے معنی ہے گناہ سے پرہیز کرنے والا. ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ جب تک 1000 دانے کی کرسی نہ پڑ جائے, جب تک تہجد گزار نہ ہو جائے, جب تک اشراق اور 5-5 پارے تلاوت نہ کر لیں اور ہر سال حج عمرے نہ کر لیں تو اس وقت تک ہم متقی نہیں ہو سکتے. یا یہ ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ جو آدمی عمرے کرتا ہے مسلسل اور جو آدمی ہزاروں دانے کی کرسی پڑھ لیتا ہے وہ متقی ہے. دوستو یہ متقی نہیں ہے, متقی تو وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے, چاہے اس کے نوافل کتنے ہی کم ہوں، چاہے تہجد کی اسے نہ پڑھی جا سکے، کمزور ہو جاتا ہے آدمی، بڑھاپے میں بیمار بھی ہو جاتا ہے، اور دسیوں ادھر ہوتے ہیں، آدمی معاش کی فکر میں دن رات بعض لوگوں کو لگنا پڑتا ہے، تھک جاتے ہیں، نہیں اٹھ سکتے تہجد کے لیے، تو تہجد بھی نہ پڑھتا ہو جائے، کیونکہ تہجد نفل ہے، اگر نہ پڑھیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا، پڑھیں گے تو بہت اجر و ثواب ہے، قرب ہے اللہ تعالیٰ کا حاصل، لیکن اگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے. اسی طرح اشراق اگر نہ پڑھ سکے، پڑھ لیں بہت اجر و ثواب، نہیں پڑھ سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح اوابی پڑھ لیں تو بہت ثواب، نہیں پڑھ سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن گناہ کرنا، گناہ سے بچنا، یہ ہے تقوا. ایک آدمی فرض نماز پڑھ لیتا ہے، واجب نماز پڑھ لیتا ہے، اور سنت مقدہ ادا کر لیتا ہے، لیکن یہ سب میں ایک خاص بات یہ ہے، یہ کام تو سبھی کر لیتے ہیں نا، الحمدللہ مسلمان نمازی بھی ہیں اور جو ہے عبادات روزہ زکات وغیرہ کر ہی لیتے ہیں، لیکن اس آدمی میں یہ خاص بات پیدا ہو جائے کہ یہ گناہ سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے. اور گناہ اگر ہو جائے، خطا ہو جاتی ہے انسان سے، خطا سے کوئی انسان خالی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل کن خطا ہو وہ خیر الخطا ان التواب، کہ فرمایا کہ تم سب سے سب خطا کار. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا دور تھا، صحابہ جیسی شخصیات جو اللہ اور رسول پر ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے، ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں ان کے اس سے گناہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم سب سے سب خطا کار ہو. یہ ان کا درجہ تھا، اور یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم خطا سے خالی ہیں، گناہ سے خالی ہیں. لہذا صحابہ کرام کو مبشرات بھی دیے گئے کہ ان کی جنت پکی ہے. اشرف مبشرات جو صحابہ تھے ان کو یہ بشارت دی گئی نا کہ ان کی جنت پکی ہے، بخش بخشائے ہو گئی ہے، ہر گناہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پچھلا اگلا سب معاف کر دیا. اسی طرح اصحاب بدریین کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دولت بخشی کہ وہ فرمایا قرآن پاک میں اعلان ہے کہ تم جو چاہو کرو، تم بخش بخشائے ہو. اس کے باوجود صحابہ کیا کرتے تھے، ہر وقت لڑتے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے تھے، خطاؤں کی معافی مانگتے رہتے تھے. تو لہذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب خطا کار ہو. لیکن ساتھ میں ایک ایسی عجیب بات فرمائی ہے جو اللہ ہی کے شایا نشان، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار. بتائیے خطا کار کا بھی بہتر بھی ہو سکتا ہے، وہ تو انتہائی گندا ہے جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ خیر الخطائین التوابون، توابون لگا دیا کہ اگر تم میں سے کوئی خطا کر بیٹھے تو وہ کثرت سے توبہ بھی کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ خیر الخطا ہو جاتا ہے، بہترین خطا کار. خطا تو ہو گئی لیکن توبہ کا ایسا کیمیکل اس نے لگا دیا کہ مٹی اس کی سونا بنا دی. ہاں مٹی تھی، گندگی تھی، سونا بنا دی. اللہ تعالیٰ نے توبہ کی حرکت دی، کیونکہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے. یہ یاد رکھنا کہ شیطان اور نفس ہمارے نیچے پڑا ہوا ہے، وہ چاہتا ہی ہے، اس کا مشن یہ ہے کہ ہم کو جہنم تک پہنچا کر ہی دم دم، وہ سب کھا کر آیا گیا اللہ کے یہاں سے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے بڑا پیار اور بڑی محبت فرماتے ہیں. جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، قیامت تک بہکاتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی محبت میں قسم اٹھائی. ہاں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے مقابلے میں قسم اٹھائی ہے. بھلا شیطان کی قسم کے آگے، اللہ تعالیٰ کی قسم کے آگے شیطان کی قسم کی کوئی حیثیت بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اور میرے بلندی مرتبہ کی قسم، کہ جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا، معاف کرتا ہی رہوں گا. ہزار بار گناہ کر بیٹھیں گے لیکن ہر بار وہ توبہ کر لیتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں پالنے والا، روٹی دینے والا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، یہ اللہ کو ہم کیسے ناراض کر دیا، ہم نے کیسے اس کی نافرمانی کر ڈالی، کیسے ہم نے شیطان کی پیروی کر لی کہ روٹی کھائیں ہم اپنے مالک کی اور گائیں ہم شیطان کی. یہ ہم نے کیا کام کر ڈالا, اب یہ ناظم ہے دل میں شرمندہ ہے, اور مزید توبہ ہو گئی تو اس کی آنکھیں بھی تر ہو گئی, یا اللہ یہ میں نے کیا کر ڈالا. تو ناظم ہو گیا, گناہ کو فوراً اس نے چھوڑ دیا, توبہ ہم اس گناہ کو نہیں کر سکتے, کر رہے تھے, کرنا چاہ رہے تھے, یا کر بھی ابتدا بھی کر دی تھی, لیکن فوراً خدا تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ گئی, نہیں بھائی ہم اپنے رزق دینے والے کو ناراض نہیں کر سکتے, اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کر سکتے, اور شیطان اللہ کا دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, ختم اٹھا کے آیا ہے کہ ہم کو جہنم, ہم اس کو جہنم تک لے جائیں گے, تو ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے, فوراً ہی گناہ کو چھوڑ دیا اور فوراً ہی جو ہے الگ ہو گیا, اور ندامت کے ساتھ خدا تعالیٰ سے پکے ارادے کے ساتھ توبہ کر دی, یا اللہ اب نہیں کروں گا, ابھی تو غلطی ہو گئی, مجھ سے خطا ہو گئی, اللہ معاف فرما دیجئے, آئندہ پکا ارادہ کرتا ہوں تو پھر یہ گناہ نہیں کروں گا, بس توبہ اس کی قبول ہو گئی. اس طرح سے ہزار بار بھی پھر گناہ ہو گیا, ابھی پکی توبہ کی, ابھی پھر وہی گناہ کر ڈالا, پھر ابھی توبہ کی تھی, پھر وہی گناہ کر ڈالا. حدیث پاک میں ہے کہ یہاں تک کہ ایک بندہ 70 مرتبہ بھی ایک دن میں ایک گناہ کر ڈالے, لیکن ہر بار اس طرح توبہ کرے, جو میں نے ابھی اپنی آپ سے 3 شکوں کے ساتھ کہ گناہ سے فوراً الگ ہو گیا, اور اللہ کے خوف اور محبت اس سے غالب ہو گیا, گناہ سے الگ ہو گیا, اور دل میں شرمندہ ہو گیا, اور اس کا ارادہ کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مختصر کا ضرور شریف ہے, یہ کہنا واجب ہے, اور بار بار کہنا واجب تو نہیں, مستحب ہے, لیکن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود شریف بھیجیں, ہے نا, ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب, یہ 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, اور 10 گناہ ملتے ہیں. یہ کیوں بچتے ہیں کہ ہمارا کوئی کمال ہے کہ ہم نے درود شریف پڑھا, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو اپنے محبوب کے ساتھ ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو ایک درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں اور 10 گناہ معاف اور 10 درجہ بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ, قربان جائیے ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور کتنا بھی ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس امت میں پیدا کیا, جس امت کا نبی سردار الانبیاء, سبحان اللہ. تو بھائی درود شریف پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے. تو بات کیا ہو رہی تھی, ہاں, جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 بار بھی دن میں اگر ایک دن میں وہی گناہ ایک بندہ کر ڈالتا ہے, اب وہ تو یہ ممکن نہیں ہے, کتنے گناہ کر لے گا انسان, ایک گناہ کتنے کر لے گا انسان, لیکن یہ 70 کا جو عدد ہے یہ کثرت کے لیے بتایا گیا ہے, یعنی اس میں ہزار بھی شامل ہے کہ اگر ہزار بار بھی اللہ کا کوئی بندہ ایسا ہو جو گناہ کر ڈالتا ہے, نفس پر اسے قابو نہیں رہتا ہے, پھر گناہ کر ڈالتا ہے, لیکن ہزار بار بھی توبہ کر لیتا ہے, تو ہر بار اس کی توبہ قبول ہے, اور اس کے تمام کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. معاف فرماتے ہی رہے ہیں, جتنی بار توبہ کرے گا, تو فرمایا کہ کثیر الخطا, جو بندہ کثیر الخطا ہو وہ کثیر التواب بھی ہو جائے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی خطا میں خیر کا کیمیکل آ جائے گا, مٹی اس کی سونا بن جائے گی. تو یہ ہے میرے دوستو, یہ ہے تقویٰ, کہ گناہ سے بچنا, خصوصاً نگاہ کے گناہ سے بچنا, آنکھوں کا گناہ اس زمانے میں عام ہو چکا ہے, ایک تو بے پردہ عورتوں کو دیکھنا, دوسرے یہ کہ جو نامحرم عورتیں جو گھروں میں نامحرم ہوتی ہیں, بھابھی ہے نامحرم ہے, ساری ہے نامحرم ہے, اور اسی طرح چچی ہے مپانی ہے نامحرم ہے, تو اس اور تمام خالہ زاد روپی زاد سایہ زاد چچا زاد یہ ساری نامحرم خواتین سے آئیں, ایک دوسرے سے نگاہ کا بچا, یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, یہ کسی مولوی نے فرض نہیں کیا. دوستو یاد رکھیے کہ یہ علوم دین کے موٹا موٹا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے, اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس غلط فہمی میں ہم نہ رہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غلط فہمی سے اور دھوکے سے, یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم معلوم نہ کریں گے تو ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی, اس دھوکے سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. معلوم کرنا فرض عین اور اس پر عمل کرنا فرض عین. تو نگاہ بد نگاہی کا جو گناہ ہے خصوصاً اس زمانے کے اندر, اور نامحرم عورتوں کو دیکھنا چاہے وہ گھروں میں ہو چاہے وہ بازاروں میں ہو ایئرپورٹ پہ ہو ریلوے اسٹیشن پر ہو, نگاہوں کو نیچا رکھنا. اور اب جو یہ معاملہ کتنا اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ موبائل تک موبائل جب سے آئے ہیں اس میں بد نگاہی کا تو بہت ہی زیادہ یہ سیلاب ہے, اتنی گندگی ہے, تو اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا راستہ بتا دیا جو میں نے آیت آپ سے پڑھی پہلی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تقویٰ کے معنی سمجھ میں آ گئے نا, تقویٰ کے معنی متقی وہ نہیں ہے جو ہر وقت مسجد سنبھالے بیٹھا ہے, بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں یا بیوی بچے جو ہے دکھ بیماری میں بیٹھے ہیں کہ کب یہ صاف تنظیم لائیں ہماری دکھ درد کا کچھ خیال کریں, کچھ ہنسنے بولنے کچھ ہمارا درد بانٹے. بیویوں کے اوپر ظلم بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے, بیویوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا سختی کرنا. مضمون طویل ہو جائے گا, مجھے معلوم ہے کہ آپ بازار کے پاس کتنا وقت ہے, کتنے وقت کے لیے بھائی یہ اگر اس میں اکثر لوگ جو ہے چاہیں تو ہم تو دو گھنٹے بھی حاضر ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ بھائی لوگوں کو کام کاج پہ جانا ہوتا ہے کوئی مجبوری ہوتی ہے. ابھی کتنا وقت ہو گیا, ہم جب شروع کرتے ہیں نا پھر ہمیں گھڑی سامنے تو ہے نہیں, آپ لوگ گھڑی دیکھتے ہیں اور ہم دیواریں دیکھتے ہیں یا آپ کے چہرے دیکھتے ہیں کہ کسی کو بیچارے کو نیند کا غلبہ ہے, کسی کو کام پہ جانا ہے بےچارا بے چین ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو ہم تو آئے اسی کام کے لیے سارے بھائی, لیکن آپ حضرات کو کہیں کام پہ جانا ہو تو ڈھائی بجے تک آپ فرما رہے ہیں, تو ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ تو بہت کم ہی وقت باقی ہے, ٹھیک ہے بہت کم وقت باقی ہے, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اسی میں نفع دے دیں گے انشاءاللہ. شاء اللہ چلو بھائی آپ لوگ راضی ہیں پونے تین بجے تک؟ نہیں راضی نہیں, نہیں ڈھائی بجے تک ٹھیک ہے, جس جیسا برتن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا عطا فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی مختصر وقت میں ہمارے لیے نافع بنا دیتے ہیں. تو یہ ٹچ موبائل گندگیاں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں. اب پہلے آپ کو قرآن پاک کا ہم حکم بنا دیتے ہیں, اچھا متقی کے معنی سمجھ میں آ گئے نا کہ وہ آدمی جو گناہ سے پرہیز کرتا ہے. اب گناہوں کی ایک فہرست ہے جس میں ہم نے سب سے بڑا گناہ اس زمانے میں جو سب سے بڑا بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کہہ لو یا اللہ تک پہنچنے میں کہہ لو, وہ ہے بد نگاہی. اب قرآن پاک کا حکم سن لو, انشاءاللہ ہم آپ کو جو بات بتلائیں گے قرآن و حدیث سے بتلائیں گے, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنین سے کہہ رہے ہیں, کافروں سے نہیں مومنین سے خطاب ہو رہا ہے, سب مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے. قیامت تک کے لیے آئے نا قرآن, قیامت تک کے لیے آئے نا قرآن, تو ہم سے خطاب ہو رہا ہے, تو ہم سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے ان مومنین سے کہ اپنی بعض نظروں کی حفاظت کریں. کن نظروں کی حفاظت کریں؟ نامحرم عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے, بتوں کی نہ جانے لپک جائیے. یہ بت ہیں, ایک پتھر کے بت ہوتے ہیں اور ایک حسین شکلوں کے بت ہوتے ہیں. یہ ایک دنیا کی محبت کا بت ہے, ایک حسین شکلوں کا بت ہے, ایک اچھے کپڑوں کا بت ہے, ایک اچھے اچھے کھانوں کا بت ہے. کسی کو جنون ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھے کھانے کھا رہے ہیں, رات رات کے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں, راتیں خالی کر رہے ہیں, دو رکعت پڑھنے کو کہو کہ بھائی دو رکعت پڑھ کے اللہ کو راضی کر, تو وہ بہت مشکل ہے, لیکن ساری رات دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا کتنا آسان ہے. اللہ کے ساتھ گپ شپ لگانا مشکل ہے, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا مشکل ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستو یہ نگاہ کی حفاظت کا حکم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجیے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ براہ راست تم ہی نازل کرنا, اے مومنوں نماز کی حفاظت کرو. نبی سے کیوں کہلوایا؟ فرمایا جس طرح باپ کو اپنے نالائق بیٹے کی حرکتوں پر شرم آتی ہے, کسی کیسی نالائقی کی حرکتیں کر رہا ہے تو براہ راست اس کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے, اپنے دوست سے کہتا ہے کہ ذرا اس کو سمجھا دو کہ یہ ایسی بری حرکتیں نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی تو اپنے نبی سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجیے ان نالائقوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو. یا یہ اور فرمایا ذالک ازکی لہم، اگر تم اپنی نظروں کی حفاظت کر لو گے تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز. ہاں یہ تسبیحات بھی پاک کرتی ہیں، نور آتا ہے، نمازیں بھی پاک کرتی ہیں، نور آتا ہے، لیکن آنکھوں کے ذریعے یہ سارا کا سارا نور بہتر نکل جاتا ہے. فرمایا کہ جس طرح پانی کی ٹنکی اوپر ہوتی ہے اور موٹر ہم چلاتے ہیں تو پانی ہم بولتے آدھا گھنٹہ موٹر چلائی اوپر ٹنکی فل ہو گئی ہوگی، تو لیکن کیا ہوا کہ اس ٹنکی میں پانچ ٹوٹیاں تھیں، پانچ ٹوٹیاں، اور پانچوں کی پانچوں کھلی رہی، ہمیں پتہ نہیں ٹوٹیاں کھلی ہوئی، تو جتنا پانی چڑھایا وہ اس میں رہے گا یا نکل جائے گا؟ سب نکل جائے گا. اسی طرح سے میرے دوستو یہ نور جو ہم نمازوں سے حاصل کرتے ہیں، تسبیحات سے حاصل کرتے ہیں، اللہ اللہ کرنے سے حاصل کرتے ہیں، عمرے کرنے سے حاصل کرتے ہیں، سارے کا سارا آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اور ہاتھوں کے ذریعے، اور ناک کے ذریعے، یہ پانچ ٹوٹیاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے لذت درآمد کرنے کی، لذت لینے کی پانچ ٹوٹیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. ایک آنکھ جسے دیکھ کر لذت حاصل کرتا ہے، اب لذت اپنی اپنی ہے، کوئی گناہ کر کے حرام لذت حاصل کرتا ہے، کوئی کعبۃ اللہ کو دیکھ کر نور حاصل کرتا ہے، اللہ کا خود حاصل کرتا ہے. کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، ثواب ہی ثواب ہے، نور ہی نور ہے، خالی دیکھ رہے ہیں ثواب ہے. ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں نظر محبت سے، ایک حج مبرور کا سوال ہے، اس کے ثواب ہے. اسی بات کا میرے مرشد کا ایک فرمان یاد آ گیا. فرمایا کہ کسی عالم نے بنگلہ دیش میں پوچھا کہ حضرت کعبۃ اللہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر تو والدین کو دیکھ کر ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، اور اپنے پیارے مرشد کو دیکھنے سے، اللہ والے کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ مرشد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے، اور اللہ والے اپنے مرشد کو دیکھنے سے کعبے والا ملتا ہے، کعبے والا. ہاں یہ باتیں یاد رکھ لینا کہ یہ اللہ کی توفیق سے باتیں آتی ہیں، کم سننے کو ملیں گی آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ. بہرحال تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دیا. تو یہ جو لذت درآمد کرنے والی چوٹیاں ہیں، آنکھ سے دیکھ کر لذت درآمد کرنا، ایک آدمی نامحرموں کو دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، ناچ گانے دیکھ رہا ہے، یاد رکھو اس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے. یہ مت سمجھو کہ آج بڑے مزے ہیں، لیکن یہ مزے جب تھوڑا عرصہ گزر جاتا ہے، 30-40 سال کی عمر میں یہ خون کے آنسو ہونے پڑتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے. تلاشیں ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے گھروں میں، بیٹیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، اور کیا کیا بتاؤں میں، مسجد ہے میری زبان سے وہ الفاظ نکلنا مشکل ہے جو شرمناک واقعات اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. انہی موبائلوں سے نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں، اور لڑکے اور لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہے ہیں، کیا بتاؤں آپ کو، اور ایسے ایسے شرمناک واقعات ہو رہے ہیں کہ باپ اور بیٹی کی تمیز اڑ گئی. یہ گندی چیزیں دیکھ دیکھ کر باپ بیٹی کی تمیز، باپ حملہ کر دیا بیٹی کے، یہ بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں. تو میرے دوستوں اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. قرآن پاک کا حکم بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو نظر کی حفاظت کرے گا وہ اس کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے، اور جو یہ چوٹی کھول دے گا، آنکھ کان سے گانا سن لیا، نامحرم کی چمک چمک آوازیں سن لی، اور ریبٹ سن لی، اور بہت باتیں سن لی، تو یہ کان کی چوٹی کھول دی. جو نماز پڑھی تھی نماز تو ادا ہو جائے، لیکن اس کا نور سارا غائب ہو گیا، نکل گیا، کان کے راستے سے نکل گیا، آنکھوں کے راستے سے نکل گیا، زبان سے کسی نامحرم سے دل لگی کر ڈالی جو کہ حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذن اللسان المنطق، کہ آنکھوں زبان کا ذنا ہے نامحرموں سے بات چیت کرنا، بے تکلفی کرنا. بھائی گاڑی مت دیکھو، ٹائم بتا دینا مجھے، 2:30 بج جائیں تو میں ان شاء اللہ موقوف کر دوں گا. گاڑی مت دیکھو، اس سے مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور جس کو جانا ہے تو کوئی شکایت نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، جس کو مجبوری ہو وہ جا سکتا ہے، کوئی بے لگی کی بات نہیں ہے، مجبوری ہوتی ہے انسان کو، مگر مہربانی کر کے گاڑی نہ دیکھیں آپ، مجھے دیکھ لو تھوڑی دیر، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ مل جائے گا، اور دنیا میں بھی کچھ مل جائے گا، آخرت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ مل جائے گا میرے اللہ کی مہربانی سے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اب دیکھو نا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں میری ٹرین کہاں جا رہی ہے، کون سے اسٹیشن پہ اسٹاپ ہو گیا. زبان کا دینا ہے نامحرموں سے بات چیت کرنا، ٹیلی فونوں پہ نامحرموں سے وہ آپ کو ویڈیو کال ہوتی ہے، تصویر بھی آ رہی ہے، اور حرام مزے لے رہے ہیں، لڑکا بھی لے رہے ہیں، لڑکی بھی لے رہی ہے، اور لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہم تم پر جان کے راہ کرنے کو تیار ہیں, اور لڑکی نے ایک خط لکھا اپنے معشوق کو کہ یہ خط میں تمہیں اپنے خون سے لکھ رہی ہوں, اور اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں. وہ لڑکا لڑکے نے خط لکھا لڑکی کو, میں یہ خط اپنے خون سے لکھ رہا ہوں اور تم نہ ملی تو میں مر جاؤں. تو لڑکی بھی بڑی چالاک تھی, زمانے کی لڑکی ہے نا, اس نے بھی وہ خط لیبورٹری میں دے دیا. تو معلوم ہوا کہ مرغی کا خون تھا, مرغی کے خون سے لکھ کر. ایسی جعلی پیر پہ ایک وارتا میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک جعلی پیر تھا, اس کے پاس ایک آدمی پہنچا, ذرا ہوشیار, اس نے دیکھ لیا تار لیا کہ تو کوئی دکان ہے, یہ پیر نہیں ہے, یہ کوئی دکان ہے. بہرحال اس نے کہا فلاں فلاں پریشانی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک مرغا لے آؤ, اس کے خون سے ہم تعویذ لکھ کے دے دیں گے. وہ لے آیا مرغا اچھا تگڑا سا دیکھ کر, اور کہا کہ اچھا لاؤ دے دو ہمیں, ہم تعویذ کل کل لے جانا تعویذ. اس نے بھی ہوشیار تھا, اس نے مرغا سیوا کیا, اس کا خون سارا نچوڑا برتن میں, اور خون جو ہے وہ جاری پیر کو دے دیا, بوٹیاں بنا کے لے جانے لگا. پیر نے کہا کہ بھائی تم کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا تو نے تو خون سے کہا تھا تعویذ لکھنے کو, کیا بوٹیوں سے تعویذ لکھے گا؟ بوٹیاں میری. وہ بھی ہوشیار تھا, نہیں سمجھا تو تھوڑا مسکرا دیجیے نا, مومن کو مسکرا کر دیکھنا بھی سستا ہے. بشاشت سے یہ بھی مسئلہ سن لیجیے, روکھا چہرہ بنا کے رہنا یہ خشکی کے علاوہ ہے, اور مومن کے لیے مسکرا دینا یہ بھی بڑا سستا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہم تو یہی جانتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھی یہی جانتے تھے پہلے دوستوں, ہم تو اس طرح بھی نہیں جانتے تھے. ہمارے مرشد کو اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے کہ جب سے حضرت سے تعلق ہوا ایسی پیاری پیاری باتیں ہم کو سننے کو ملی. کہ فرمایا حدیث پاک میں ہے, ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الدخل, کہ کسی مومن کے دل میں خوشی کا داخل کر دینا, یعنی اس کو خوش کر دینا, یہ بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے. آپ پڑھیے تعجب, آپ پڑھیے اشراق, آپ پڑھیے عوادین, لیکن بھائی ہم تو کمزور ہیں, ہم اسی کو عبادت سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مومن کو خوش کر دیں, کسی کو ہنسا دیں, کوئی مسکرا دیں, کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں, ہم اسی پہ اللہ تعالیٰ سے بھاری بھاری انعامات کی توقع کر لیتے ہیں. ہم تو ایسے کمزور ہیں یا اللہ, ہم تو تعلق پڑھنے سمجھے, اشراق پڑھنے سمجھے, اتنی ہمت نہیں ہے ہمیں کی. تو اللہ آپ اسی کو قبول فرما لیجیے, آپ نے ایک بندے کو ہم نے مسکرا کے دیکھ لیا, اس کو وہ خوش ہو گیا, وہ مسکرانے لگا, بس اس کا قلب مسرور ہو گیا. اللہ اب بھاری عبادتوں کا ثواب ہم کو دے دیجیے, جلدی سے دے دیجیے. آپ کے یہاں کوئی کمی ہے یا آپ کو ہماری عبادتوں کی کوئی حاجت ہے؟ ارے ہم کروڑوں سال بھی اگر خرچے میں سر رکھ دیں تو کیا اللہ پاک کو ہم کچھ دے سکتے ہیں؟ اپنا ہی کوئی فائدہ ہے نا بھائی, اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں. تو ہم نے ان کی مرضی پر ہم فدا ہو گئے کہ اللہ آپ کو یہ پسند ہے کہ ہم آپ کے بندے کو آپ خوش ہو کر دیکھ لیں, مسکرا کر دیکھ لیں, اور وہ خوش ہو گیا, آپ اس پہ بھاری انعام دے دیتے ہیں. تو اللہ ہم کمزور ہیں, ہمیں اسی پہ آپ نے دے دیجیے. بس وہ ان کا خوش کرنا مقصود ہے, خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. نہ کچھ کیا ہے, خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. نہیں, نہ کچھ پرواہ بدنامی, نہ کچھ پرواہ عالم ہے. کہ ہمیں تو اے اللہ آپ کی خوشی منظور ہے, سارا عالم ہمیں دیکھ کر واہ واہ کرے, تعریف کرے, سارے کے سارے غلام ہیں کہ نہیں, ساری مخلوق اللہ کے غلام ہے, لیکن ایک غلام کی تعریف مالک کرے تو پھر اس کی کیا بات ہے؟ تو اے اللہ ہم آپ کی نظر میں اچھے ہونا چاہتے ہیں, ہم آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں, ہمارا کام بن جائے. فرمایا میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ نے کہ ہر کام میں, ہر نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرو. ڈھائی بج جائے کیا؟ ڈھائی بج جائے تو مجھے جملے اٹھا کے اشارہ کر دینا. دیکھو بھائی ایسا ہے کہ جو لوگ ڈھائی بجے جانا چاہتے ہو وہ ڈھائی بجے جا کر آتے ہیں, اور پھر جو پونے تین والے لوگ ہیں وہ پونے تین تک بیٹھ سکتے ہیں, تاکہ بھائی جو ماشاء اللہ کہہ رہا ہے مظفر کے لوگ. تو یہ ایسی پیاری پیاری باتیں ہمارے مرشد نے ہم کو سکھلائیں. بتاؤ یہ باتیں کوئی ممبروں کو بتاتا ہے آج کل؟ مشکل ہے یہ باتیں بتانا. جو ہم نے آپ کو اتنی چھوٹی سی بات بتائی کہ کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا سکتا ہے, اور اس کے دل میں خوشی کا داخل کر دینا, اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حالت شریفہ تھی کہ جب گھر میں تشریف لے جاتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. بھائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حزن و غم ہم کو ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ مجاہدات ہم اٹھا سکتے ہیں؟ کس قدر غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا تھا آپ کی امت کا، اور کس قدر مشغولیات، ابھی ایک لشکر روانہ کیا، ابھی دوسری جگہ سے فتنے کی آواز آ گئی، وہاں لشکر روانہ، دن رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور رات رات بھر پانچ پانچ پارے دس دس پارے تلاوت کرنا پڑے ہو کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں برم آ جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال کہ گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے اور فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سنت طریقہ گھر میں داخل ہونے کا، ہم بھی کبھی یہ نہ جانتے اگر ہمارا اپنے شہر سے تعلق نہ ہوتا، ہمارے شہر نے ہم کو یہ سب باتیں سکھائیں، اسی کی برکت سے بیویاں بھی محبت کرنے لگ گئی، فرمایا کہ بیویوں سے خوب محبت کرو تو وہ ہمیشہ مدعی اور فرما بردار ہے، محبت کی بھوکی ہوتی ہیں، وفادار ہوتی ہیں اور بالکل جو ہے وہ عصمت والی ہوتی ہیں، بہت ہی پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں، یورپ امریکہ کے قسم کی عورتیں نہیں ہوتی ہیں الحمدللہ، جو سڑکوں پر بنا کرتے ہیں کم وقت، جن غیروں کی ہم تکلیف کرتے ہیں، جن غیروں کی نقل میں آج ہم داڑھی منڈاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالق المشرکین وفر اللہ شوارے، دیکھیے پہلے تازیانہ لگا دیا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، معلوم ہوا کہ داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے کم پر کترانا، دیکھیے داڑھی کا تینوں طرف سے ایک مٹھی کا ہونا واجب ہے، یہ سنت میں سنت نہیں ہے، یہ واجب کترجا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک چاول بھی ایک اپنی ایک مٹھی سے کم کترائے گا تو واجب تک کرنے کا خدا ہوگا، حرام ہے چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی سے کم پر داڑھی رکھنا، یہ کنپٹی سے داڑھی شروع ہوتی ہے، بعض لوگ یہاں سے کترا دیتے ہیں، سیٹنگ کرا لیتے ہیں، یہ سیٹنگ جو ہے نا یہ اس سے ہماری فٹنگ صحیح نہیں رہے گی، فٹنگ لوز ہو جائے گی، ہماری گڑبڑ ہو جائے گی، ایک مٹھی کا داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور یہ یہاں سے اس کی حدود شروع ہو رہی ہے، تو یہ دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو، اسی طرح بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو، اور تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہو، یہاں سے نہ کٹائیں گے مٹھی، یہاں نہ رکھیں گے بلکہ یہاں رکھیں گے تھوڑی کے نیچے سے، ظاہر بنانے سے میرے دوستو اور عزیزو یہ نہ سمجھو کہ یہ محض ظاہر ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں داڑھی ہے، میرے دوستو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ جہاز میں ہم سفر کر رہے ہیں فضا کے اندر اور لینڈنگ ہونے والی ہے ایئرپورٹ پر، اور پائلٹ کہتا ہے کہ جہاز کے پہیے نہیں کھل رہے، لوگ زور بتائیں گے کہ بھائی پہیے نکالو، کہے گا آپ فکر نہیں کریں جہاز کے اندر تو پہیے موجود ہوں، فکر کی کیا بات ہے، کہ نہیں نکالو اس کو باہر نکالو، کیونکہ یہاں جان کی قیمت ہے، یہاں ایمان کی قیمت نہیں، جان کی قیمت ہے ہمارے اندر، ایمان مفت میں مل گیا نا، اس لیے ایمان کی قیمت نہیں، تو فرمایا کہ دل میں اگر داڑھی ہے تو اس کو باہر نکالنے سے کام چلے گا، جہاں پہیے نکالنے سے جان بچے گی، جہاں دل میں داڑھی ہے تو داڑھی کو نکالنے سے ایمان بچے گا، اپنے ایمانوں کی ہم فکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اشارہ دے دیا کہ داڑھی کا منڈانا اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا یہ مشرکین کی یہ عادت ہے، مشرکین کرتے ہیں داڑھی منڈاتے ہیں، آج ہم غیروں کی جو ہے وہ تکلیف کرتے ہیں، غیروں کی نقل میں داڑھی منڈاتے ہیں، کافروں کو ان کی چمک دمک کو دیکھ کے ہماری زبان اٹک رہی ہے، تو ہے اور کافروں کا کیا ٹھکانا ہے اور کافروں کا کیا انجام ہے، قرآن پاک فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کے جانور یعنی بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، ہاں ان جانوروں کی ہم نقل کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، پتلون قمیض کو کوئی پہنا جا رہا ہے اس کو لالچ سے دیکھتے ہیں کہ کیسا اسمارٹ لگ رہا ہے، کیسا یہ اچھا لگ رہا ہے، بچہ اگر پتلون ٹی شرٹ پہن کے آ گیا بھائی کیسا کیوٹ لگ رہا ہے، لیکن یہ جانوروں کے جو نقل کرتا ہے اس کو دیکھ کر جو آدمی اس کو پسند کرے بھی تو اس کو چاہے وہ خود لباس شرعی پہنا ہوا ہے، لیکن ایسے آدمی کے لباس کو پسند کرنے والا اپنے ایمان خیر مانا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا کہ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بدتر ہیں، بات یہ ہو رہی تھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ یہ ہماری عورتیں الحمدللہ پاکیزہ طبیعت کی ہیں، اپنے شوہروں کی وفادار ہوتی ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر شوہر کی ہوتے رہ جاتی ہیں، ہے نا، اور کتنی خدمت کرتی ہیں، بچے پالتی ہیں، تو ان کا یہ حق ہے کہ ہم گھر میں جا کر ان پر سبزی اور زیادتی کریں، مار پٹائی کریں، بعض جگہ پہ مار پٹائی بھی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ مقدمہ دائر کرے گا، ان کی گردن پکڑے گا، دنیا میں بھی ان کی گردن پکڑی جائے گی، آخرت میں بھی ان کی گردن پکڑی جائے گی۔ جو ان کمزوروں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، یاد رکھو کہ وہ بزدل اور کمینہ ہے۔ یہ کمینہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا ہے، جو لوگوں کو خطاب کیا ہے کہ فرمایا کہ وہ کمینہ ہے جو اپنی بیویوں پر زیادتی کرے، اور جو ان سے مغلوب ہو جائے کہ بھائی یہ خطا کار بیچاری نامزد العقل ہیں، عقل ان کی ٹیڑھی ہے، تو خبر کرتا ہے کہ بھائی چلو کمزور عقل کی ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، تو اس کا درجہ اللہ کے یہاں بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ گھر میں داخل ہوں گے تو پہلے تو گھر میں داخل ہونے کی سنت دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولدی وخیر المخرجی، بسم اللہ ولدنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ سنت کی کتاب ابھی ہم میں تقدیم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں دعا لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو گھر والوں کو ہم مسکرا کر سلام کریں گے، صرف سلام نہیں کرنا ہے، مسکرا کر سلام کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ جو عورت، وہ عورت بڑی نیکبخت عورت ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوش کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی بیویوں کو بھی یہ بات سمجھاؤ کہ جب شوہر آئے تو پھر اسی کی ہوتے رہو، اس کی خدمت میں رہو، آگے پیچھے رہو، اس کے تابع رہو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو عورت فرض نماز، فرض واجب، سنت موقع ادا کرتی رہے، رمضان شریف کے روزے فرض ہو تو روزے رکھے، اور زکات فرض ہو زکات دے، جو پانچ ارکان ہیں اور ایمان کے ہمارے اسلام کے، اور اس کے علاوہ شوہر کی تابع دار رہے، تو وہ عورت کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو، یعنی کہ وہ عورت پکی جنتی ہے، بے فکری سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنا مقام بتلانے کے لیے سجدہ تعظیمی ہے، یہ عبدیت کا نہیں ہے، تعظیمی سجدہ، تعظیم میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لیکن خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، یہ صرف شوہر کا مقام بتلانے کے لیے ہے نا۔ تو آپ حضرات اپنے گھر میں یہ آواز کو پہنچائیں، لیکن جا کر آپ ڈنڈے مت اٹھانا کہ تو ایسے کرنا چاہیے، تم نے ایسے کیوں کیا۔ ہم اپنا کام کریں، کیونکہ ہمیں تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ ان کی غلطیوں پر، خطاؤں پر درگزر پکڑو مت، ڈنڈا مت مارو، ہاں مارنا ہے محبت سے مارو، محبت سے ان کو، پھر دیکھو کہ آپ کی کیسی موتی وقت میں بدار ہو جاتی ہیں۔ بہت پاکیزہ وقت ہے، اور وہ سڑکوں پر زنا کرنے والی ہیں جن کی چمک دمک دیکھ کر، اور یہ اسمارٹ فون نے تو بیڑا غرق کر ڈالا ہے عمر کا، کہ ان کی ننگیاں، ننگے پن، اور ان کی چمک دمک، اور ان کے میک اپ، اور کیا کچھ ملبوسات جس تک موبائل بن کر ہیں کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب پٹری سے اتر رہی ہیں، بے پردہ ہوئی چلی جا رہی ہیں، ننگی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور باپ بھی جو ہے وہ ایسا بے غیرت ہونے لگا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ننگا کرا رہا ہے، بڑا فخر سے اپنی بیٹیوں کو ننگا کرا رہا ہے، اور بعض جو ہے بعض جگہ اولاد ماں باپ کے لیے بول رہی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، بعض جگہ ماں باپ بول رہے ہیں اولاد کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن بہرحال یاد رکھو کہ گھر کے اندر ٹی وی اور کیبل یا یہ موبائل غلط ہوگا، اور اس وقت موبائل کا استعمال غلط ہوگا، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اب وقت تو مختصر ہی ہے، کیا کروں میں، اس بدنگاری کی اتنی برائیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے زنا، تسبیح پڑھ کے نکلے ہیں شیخ صاحب، مولوی صاحب، اور تسبیح ہزار خانے کی پڑھ لی، لال لال آنکھیں ہو گئی، جماعت سر پہ ڈالا ہوا ہے، فرمایا کہ اندھیرے اجالے مگر شیخ ٹوٹتا نہیں، خلاف شہر شیخ ٹوٹتا نہیں، کہ بھائی پگلا کدھر ہے ذرا بتا دو، میں اسے ٹھوکوں نہیں، اتنی باری باری ہے۔ اور فرمایا کہ خلاف شہر شہر ٹوٹتا نہیں، اندھیرے اجالے مگر ٹوٹتا نہیں، ادھر نظر مار لی، ادھر نظر مار لی، جو کمایا تھا مفت نے فٹافٹ گوا دیا۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ سفری صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بد نظری ہزار تہجد کا نور لے جاتی ہے، ہزار تاجر کا اپنے وقت کے بڑے مجدد تھے، بڑے بڑے علماء کے پیر تھے، معمولی شخصیت نہیں تھے. فرماتے ہیں کہ ایک بدنظری ہزار تاجر کا نام لے جاتی ہے، اور فرمایا کہ ایک گناہ چھوڑنا ہزار تاجر سے افضل. یہی آیت بتا رہی ہے ان اولیاء الا المتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دوست وہ ہیں جو میری نافرمانی سے بچتے ہیں، اور اگر خطا ہو جاتی ہے تو لڑکتے ہیں، کانپتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، اور میرے حضور اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ یا ربی معاف فرما دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں 70 بار میں کثرت استغفار کرتا ہوں، یعنی کثرت استغفار کرتا ہوں. تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، لیکن میرے دوستو ہم اپنی پوری جان اس پر لگا دیں کہ ہم گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے. ان شاء اللہ کوشش کریں گے نا بھائی. خصوصاً یہ نگاہ کی حفاظت، آنکھوں کا زنا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کوئی افسانی باتیں نہیں میرے دوستو. آج آپ کان کھول کر سن لیں، ورنہ آپ کہیں گے کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، آج بدلا دیا. تو یہ ایسا خبیث گناہ ہے، لعنتی گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والی پر بھی. اسی طرح دیکھنے والی پر اور دکھانے والے پر، اور اسی طرح دیکھنے والوں پر بھی. کیونکہ بیری لڑکے، یہ جو بدماشی بدفیریاں ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ کیا چیز ہے؟ ساری دنیا میں کوئی ملک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ بیماری ہمارے یہاں نہیں ہے، کوئی شہر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ بیماری ہمارے یہاں نہیں ہے. جن لڑکوں کے ابھی داڑھی نہیں آئی ہوتی اور جوانی کی سڑک میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر کشش ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنظروا الى المردان فانهم لمعت من الحور، کہ ان چہروں کو مت دیکھو کیونکہ ان کے چہروں میں حوروں کی کشش ہے. اور پھر شیطان آ جاتا ہے اور بدفیری کرا دیتا ہے، بدماشی کرا دیتا ہے. ہاں یاد رکھنا میرے دوستو، یہ ساری باتیں قرآن پاک اور حدیث پاک سے سب ثابت ہے. آپ کہیں گے قرآن پاک کی کیسے ثابت ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ قوم لوط کو اس کو کیسے ہی لواطہ ہے. لواطہ اس مرض کا نام ہے، لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرنا ان کو عادت تھی. وہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں زنا کرتے تھے، بلکہ ان کو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کی عادت تھی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے، یہ دیکھنے والے اور سکھانے والے، اور دیکھنے والا اور دیکھنے والی، اور دیکھنے والی اور دیکھنے والا، سب پر خدا تعالیٰ کے رسول سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے. لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ شخص دور ہو جاتا ہے. تو ہم وعدہ کریں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نگاہ کی حفاظت کی پوری کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اگر خطا ہو گئی تو ہم ضرور سے ضرور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اسی وقت معافی مانگیں گے. میرے حضرت فرماتے ہی تھے کہ توبہ میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ معلوم ہے اگلا سال. ابھی کل ہمارے دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی سفر پہ جانے کی تیاری ہو گئی پوری، ہمارے قریبی دوست ہیں. میں نے کہا بھائی تیاری کیا ہے؟ یہ قدم دنیا میں، اگلا قدم قبر. کچھ پتہ تو نہیں ہے بھائی، کتنے لوگ ہمارے سامنے کے سامنے چلے جاتے ہیں، کس وقت چلے جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا. تو پھر دل میں یہ بات آئی کہ یا اللہ، ابھی یہ قدم تو دنیا میں ہے، اگلا قدم معلوم نہیں کہاں ہوگا، دنیا میں ہوگا یا اس جہاں کے اندر ہوگا، ہے نا؟ تو میں نے پھر ان کو یہ بات بتلائی اپنے مرشدین کی برکت والی بات دل میں آئی کہ بھائی جس آدمی کا استحضار یہ ہو جائے، ہر وقت یہ دھیان رکھے کہ معلوم نہیں اگلا قدم میرا اس جہان میں ہوگا کہ اس جہان، تو اس کی پٹری ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل درست کرے. اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی ان شاء اللہ. دنیا بھی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہے کہ دنیا میں وہ روتا بیٹھتا ہی رہتا ہے. مولوی وہ پھٹتا نہیں ہے، وہ مولوی ہوتا ہے وہ گولی گاجر کی طرح ہوتا ہے. گولی گاجر جس نے کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائی، اپنے کو مٹایا نہیں، اور تقویٰ کی دولت، تقویٰ کی نعمت اس سے حاصل نہیں کی، تعلق اللہ کی دولت اس سے حاصل نہیں کی، تو میرے عزیز اور دوستوں کو گولی گاجر کے بھاؤ بک جاتا ہے. اور جو کسی اللہ والے سے تعلق کر لیتا ہے مضبوط تعلق اصلاح کا، اور اپنے عیبوں کی اطلاع اس کو کرتا ہے کہ میرے اندر یہ مرض ہے، برائے کرم کی تدبیر بتلا دیجیے کہ میں اس مرض سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں. وہ آپ کو ایک ایک لاکھ کے وظیفے نہیں بتائے گا بلکہ آپ کو ایسی نفس کی چالاکیاں اور تدبیروں سے اور اس کا علاج کر دے گا. نفس کی چالاکیوں کا, مکاریوں کا اور شیطان کی تدبیروں کا علاج بتا دے گا کہ ایسے ایسے کر لو, اور آسان طریقے بتلا دے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ اس مرض سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, یہ ہم کوشش کریں گے نا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کا تعلق جو کہ اللہ والے سے ہو جاتا ہے پھر وہ مولی گاجر کے بھاؤ نہیں بکتا بلکہ وہ مولوی ہو جاتا ہے. مولوی مولوی مانے مولا والا, مولا والا ہو جاتا ہے, اللہ والا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا خاص تعلق جڑ جاتا ہے. یہی ہے اولیاء المتقون, اللہ تعالیٰ کی پکی دوستی اس کو حاصل ہو جاتی ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے, گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور فرمایا میں نے مسلم جو میں بات نہ کر رہا تھا کہ بھائی توبہ وقت کر لیا کرو, اس لیے معلوم نہیں کہ اگلا جو ہے قدم کہاں پڑے گا, دوسرے یہ کہ معلوم نہیں کہ توبہ کی ہوگی توبہ کی نہیں. اور فرمایا کہ جس زمین پر تمہاری آنکھ ہوتی ہے اسی زمین پر معافی مانگ لو تاکہ کل قیامت کے دن جہاں یہ آنکھ گواہی دے گی کہ اے اللہ اس نے بدنگاہی کی تھی, نہ محرم کی طرف نظر اٹھائی تھی. یاد رکھو یہ آنکھ ہمیں اللہ نے دی ہے استعمال کے لیے, یہ آنکھ ہماری آنکھ نہیں ہے, یہ ہماری ہمیں امانت کے طور پہ دی گئی ہے. کان ہمارے نہیں ہیں, کان اللہ کے ہیں. غرض یہ کہ پورا جسم اللہ کا ہے, یہ تمام اعضاء گواہی دیں گے اللہ کے اللہ کے یہاں قیامت کے دن کہ اللہ اس آپ سے اس نے فلاں نامحرم کو دیکھا تھا, تو اس وقت زمین گواہی دے گی کہ اللہ نے اس نے توبہ کر. تو فرمایا کہ توبہ میں دیر مت کرنا, چاہے شیطان تمہیں کتنا ورغلائے کہ تو کو ہر وقت گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, تیری توبہ کا کیا فائدہ, تم پھر گناہ کر ڈالے گا. تو اس کو کہہ دو کہ میں گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہوں, میرے اللہ مجھے معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا. ہزار بار بھی گناہ کر ڈالے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ توبہ کے سہارے پر خوب حسینوں کو دیکھیں کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, گانا سن لیتے ہیں, آخر میں ہم توبہ کر لیں گے. بھائی میرے مرشد نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایک جوہر صاحب ایک مرہم لے کر آئے بازار میں, یہ بیگم صاحب دیکھو یہ مرہم لایا ہو, اور اس کے دعویٰ کیا ہے بیچنے والے نے کہ اگر ایک انگلی جل جائے آپ کی تو یہ مرہم لگاتے ہی ایک سیکنڈ کے بھی ہزار میں حصے میں تکلیف بھی جاتی رہے گی, نشان بھی جاتا رہے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. ذرا اپنی انگلی تو چلائیے دیکھیے میں مرہم لگاتا ہوں, کہیں گے آپ خود ہی تجربہ کر لیجیے, ہمیں ضرورت نہیں ہے نا. تو میرے لوگ تو توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے انگلی ہلانے کے بعد مرہم کے مرہم سے توقع رکھنا, ایسا نہیں کرنا. پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں تو ارادہ کر کے نکلیں کہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے. اور اگر ہم نے ٹچ موبائل نئے تفریحات کے لیے لیا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے ہم اس کو اپنے سے نکال دیں, ورنہ آج تو مزہ آ رہا ہے حرام مزہ جو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, اس کے بعد خون کے آنسو ہونا پڑ رہا ہے لوگوں کو, جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, یہ گندی چیزیں دیکھ دیکھ کر بچے چھوٹے چھوٹے بچے باشعور ہو رہے ہیں, 10-10 سال کے بچے 9 سال کے بچے باشعور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں. دیکھ لیجیے جا کے حکیموں کے یہاں لائن لگی ہوئی ہے کیا, وہ انہوں نے بھی بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں کیا ایک رات میں جوانی واپس, ایک رات میں جو ہے کیا کہہ رہے تھے برف کو آگ لگانے والی دوا اور بلا, مگر یہ سب جھوٹے دعوے ہیں. ہزاروں روپے لوٹ لیتے ہیں اور شادی کے قابل رہتے نہیں ہیں جواب. تو دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت تو ہے ہی برباد, پرانا خاصہ اگر توبہ کیے بغیر ہم مر گئے. تو میرے دوستو اس نے محض تفریح کے لیے کیا ہوا ہے, یاد رکھو آج تو تفریح معلوم ہو رہی ہے لیکن کل یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تفریح نہیں کی, یہ آزاد ہے آزاد اللہ تعالیٰ. اور کسی نے شدید مجبوری سے لیا ہوا ہے اپنے کاروباری وجہ سے تو وہ اپنا کسی کو مربی بنائے, کوئی مشیر بنا لے, پیر بنا لے, اس کے مشورے پر چلے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے وہ بچا رہے گا. تو یہ عرض کر دیا میں نے. اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ آپ مؤمنات سے بھی کہہ دینا, یہ نہیں کہ مت عورتوں کو نہ دیکھیں, عورتیں بھی نامحرم مردوں کو, خالو کو, کوپا کو اور جیٹھ کو اور دیور کو اور بھوکی دار لڑکوں کو, جیسے دار لڑکوں کو, تائے دار لڑکوں کو, جتنے بھی قدم ہیں ان کو دیکھنا حرام ہے, شریعت نے حرام کیا ہے, ان سے دور رہنا ضروری ہے. اب اگر ایک گھر میں رہتے ہیں تو اس کا طریقہ سجد نے بتایا ہے کہ بھائی اگر مختلف فیملیاں رہ رہی ہیں ایک گھر کے اندر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی نامحرم کے ساتھ تو تنہائی بالکل جائز نہیں, یہ نہیں کہ ایک نامحرم ہو عورت پر ایک نامحرم مرد ہو, یہ طریقہ تو بالکل جائز نہیں ہے. ہاں مختلف لوگ گھر میں ہیں, اب عورت کو کچن میں کام کرنا ہے, باورچی خانے میں کام کرنا ہے, تو اس کو چاہیے کہ پوری بڑی سی چادر لے کر اور تھوڑا سا آگے کپڑے کو لٹکا لے گھونگھٹ کی طرح تاکہ چہرہ نظر نہ آئے نامحرم کو, اور پورے اپنے جسم کو ڈھانک لے پھر وہ کام کاج کر لے, یا اس کو کہہ دے کہ بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر کے دوسرے حصے میں چلے جائیں, ہم اپنا کام کر کے چلے جائیں گے تو پھر آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیے گا. بہت طریقے ہیں, اور اسی طرح بازار میں جب نکلے تو میرے دوستو میرے آنا وصول ہو جائے گا اگر آپ مجھ سے صرف دل سے یہ وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کی پوری کوشش کریں گے. ہاں نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اپنے مالک جو ہے ایک لمحہ ناراض کرنے سے توبہ کریں, معافی مانگیں اور پکا ارادہ کر لیں, عزم کر لیں کہ چاہے دل میں کتنا تقاضا آ جائے کہ دیکھ لے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو اس وقت یہ شعر پڑھ لینا کہ نہیں نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھنا جب شیطان یہ دھوکا دے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, نہ شہر دیکھ رہا ہے, نہ ابا دیکھ رہے, نہ اما دیکھ رہی, نہ بہن دیکھ رہی ہے, کون دیکھ رہا ہے, یہ آپ میں گھسے ہوئے موبائل لیے ہوئے ہیں اور شیطان تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھ لے, تو اس وقت میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھ لیتا جو کرتا ہے تو تم کے اگلے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان, جو کرتا ہے تو تم کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اب ایک آخری بات مدنی مضامین کو بہت جمع ہو جاتے ہیں, آخری بات میں عرض کرتا ہوں اور وہ یہ ہے چلو بھائی اسی میں بس کر دیتا ہوں, اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اب اپنے مالک کو ناراض نہ کریں, ہے نا بھائی, مالک کو ناراض کرنے میں فائدہ ہے کہ نقصان, زندگی کس کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے, عزت کس کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے, روزی کس کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں, اولاد کس کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں, صحت کس کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں, غرض دنیا کائنات کی کوئی نعمت جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں کہ نہیں, اور وہ روز جو منتر شاہ وہ سزل جو منتر شاہ جس کو چاہے وہ عزت دے دے, جس کو چاہے وہ ہماری پکڑ فرمائے خدانہ خاصہ تو ذلیل کر دے, اللہ تعالیٰ ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ذلیل کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے, ذلیل کام کریں گے تو ذلیل ہوں گے مگر وہ بڑے ستاری ہوئے ہوئے ہیں, بہت عرصے تک ستاری فرماتے رہتے ہیں, معاف کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں آسار حکومت مصیبتیں ابھیمان دقت عیدی کو بیا ہو ان کو بھی, جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, روزی میں تنگی ہے, مہلک بیماری ہے, بے عزتیاں ہیں, ناچاکیاں ہیں, طلاقیں ہیں, اولاد نافرمان ہے, کیا کیا مصیبتیں انسان کو بھگتنی پڑتی ہیں, سب ہمارے گناہوں کی وبال ہے دوستو. اور فرماتے ہیں آگے یہ بھی دیکھو کیا محبت ہے, بیا ہو ان کبھی بہت دور تو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں تم سے محبت ہے, ہم تو چاہتے نہیں قرآن اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈالنے کے لیے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا اور دوزخ کو اس لیے بنایا ہی نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجنا چاہتے ہیں. دیکھو ایک باپ اگر بیٹے کو کسی برے کام سے منع کرنا چاہے وہ نہیں مانتا تو باپ اس کو تھوڑا تھپڑ لگا دیتا ہے یا ڈنڈا دکھاتا ہے کہ خبردار مارو مارو, تو یہ باپ کی محبت ہے اس کے ساتھ یا باپ کا غصہ ہے, بس دشمنی ہے کیا, یہ محبت ہے باپ کی تاکہ میرا بیٹا غلط کام نہ کرے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے ڈنڈا دکھانے کے لیے کہ اے میرے بندو دیکھو برے کام مت کرنا ورنہ دوزخ میں ڈال دو, تو ہمیں جنت ہی میں بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, محبت ہی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ خود ہی بہت کچھ معاف کر دیتے ہیں. بہرحال بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں اور دوسرا وعدہ ہم یہ کریں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہم داڑھی نہ موٹائیں گے, ایک منفی داڑھی رکھنے کا ہم سب ہمت کر لیں گے دوستو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حقیقت کو صورت کو اختیار کرنے سے حقیقت دل میں آ جاتی ہے, تو اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں داڑھی کو اپنی پکڑ کے فرماتے ہیں کہ تیرے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو دور کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا میرے دوستوں, اور مشرکین کی مخالفت اور مشرکین کے غیروں کے طریقوں سے ہم بچیں, ان کی وضع وضع بنانے سے ہم بچیں. یہ بتاؤ کہ مشرکین اور کفار لوگ اللہ کا پیار ان کے اوپر ہے یا غضب ہے؟ غضب ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ اللہ کے دوست ہے وہ بھی دشمن ہے. دشمنوں پر غضب ہوگا کہ محبت ہوگی؟ دشمنوں پر غضب ہے. ان کے جیسی شکل بنانا, ان کے جیسی وضع وضع بنانے میں اللہ کی محبت پیار ملے گا آپ کو یا غضب ملے گا؟ بس یہ اپنے دل سے خود ہی پوچھ لو, خود ہی فیصلہ کر لو. جو عقل مند ہوگا وہ سب سمجھ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے, جو کام ہم نے بتا دی, نظر کی حفاظت کر لیں. اور نظر کی حفاظت پر ایک وعدہ تو قرآن پاک میں داری کا تعالیٰ ہوں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ پاک فرما دے گی, پاکی حاصل ہو جائے گی. دوسری چیز یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نظر کی حفاظت کرے گا, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نبی نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ان نظر امتحان کی بھی, خبردار یہ نظر بازی جو ہے نا محرموں کو دیکھنا, چاہے وہ سب موبائل ہو, چاہے کے بھی ہو, چاہے براہ راست دیکھنا, یہ کیا ہے کہ تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر جو زہر میں بجا ہوا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کر کہا محافتی اب ایمانا یجد حلاوت فی قلبہ, جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت اپنے دل میں موجود ہوا ہے. حلاوت ایمان اس کو مل جائے گی, اس میں خاتمہ نصیب ہو جائے گا میرے دوستوں, اور زندگی کا بھی مزہ آ جائے گا. یاد رکھو جو لوگ نظریں لڑاتے ہیں ان کی زندگی عذاب میں گزرتی ہے. ہاں شادی شدہ لوگ بھی جو نظریں لڑاتے ہیں ان کو اپنے حلال نعمتوں میں مزہ نہیں آتا, یاد رکھنا میرے دوستوں. تو ایک ہو گئی نظر کی حفاظت, اور دوسرا داڑھی کا بڑھانا. اگر کسی میں ہمت نہیں ہو پا رہی میرے دوستوں تو ہمت نہ ہارو, ہمت نہ ہارنا, خدا تعالیٰ سے ہاتھ ملانا اور اللہ سے بھیک مانگنا کہ اے اللہ یہ ہم راستہ تو آپ نے مجھے دکھلا دیا, عمل کی ہمت نہیں ہو رہی, ہمت دے دیجیے, ہمیں توفیق دے دیجیے. جس دن وہ اپنا بنانے کا ارادہ کر لیں گے میرے دوستوں, وہ سوتے سے اٹھا لیتے ہیں. غفلت زدہ آدمی کو سوتے سے اٹھا لیتے ہیں, نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہو کسی کا, انہیں کا ہوا جا رہا ہے. لوگوں کے ہنسنے پہ نہیں جانا میرے دوستوں کہ میاں تم نے کیا کیا ہے, داڑھی رکھ لی, ملا ہو گئے. ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں, انہوں نے لکھا کہ حضرت جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے ایک وہ تھی لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں. حضرت نے جواب میں کیا لکھا, سبحان اللہ, فرمایا کہ آج انہیں ہنسنے دو, کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا, کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا, اس رونے سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ کے رسول پیارے محبوب کی صورت شکل ہم بنا لیں گے. کیا کیا میں عرض کروں کہ ہمارے مرشد نے فرمایا کہ کوئی پیارا اپنے پیارے کو پوری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ کوئی پیارا؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے ہیں, اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے پیارے اور ساری کائنات کے سب سے پیارے ہیں یا نہیں؟ تو اگر داڑھی میں کوئی برائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیوں حکم دیتے داڑھی کا؟ یہ ہماری عقل کا فتور ہے, ہماری عقل کا ٹیڑھا پن ہے, اور ہماری یہ کافروں کی طرف لالچ کی نظر دیکھنا اور ان کی چمک چمک اور ترقی سے متاثر ہو جانا, یہ دنیاوی عارضی اور فانی زندگی سے ان کی متاثر ہو جانا, یہ ہماری عقل کا فتور ہے. اس لیے ہم ان کی نقل کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بھائی اپ ٹو ڈیٹ ہو رہے ہیں. حضرت نے فرمایا ہمارے سے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی ہے, اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی ہے, یہ ظالم فیل ہو رہا ہے. تو میرے دوستوں دوسرے نمبر داڑھی, اور تیسرا نمبر مردوں کے لیے جب جل رہے ہوں اور کھڑے ہوں دو حالتوں میں ٹخنے خوب اچھی طرح کھولے رکھتے ہیں. بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ حضرات بھی اس میں غفلت کرتے ہیں, دھیان نہیں کرتے, ان کا ٹخنے کے قریب قریب ہو جاتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے میرے دوستوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والا لباس یعنی کرتا پاجامہ جبا جو بھی پہنے ہوئے یا پجرونی پہنے ہوئے ہیں, اگر ٹخنا اس سے ڈھک گیا وہ جہنم میں جلے گا. جہنم میں جلنے کی وجہ معمولی گناہ پر نہیں آتی. صحابہ تو ایسے عاشق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دیتے تھے. آج ہمارے ایمانوں کا کیا حال ہو گیا کہ اتنی بڑی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پھر بھی ہمارے ایمانوں پہ جو نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ مسجد میں اوپر کر لیا, باہر نکل کے کہاں دیا تو میرے دوستوں مسجد میں بھی اللہ ہے اور باہر مسجد کے باہر بھی اللہ ہے, مسجد میں بھی اللہ کا حکم ماننا ہے, مسجد کے باہر بھی اللہ کا حکم ماننا ہے. امریکہ چلے جاؤ, برطانیہ چلے جاؤ, وہاں بھی اللہ کی زمین ہے, وہاں بھی اللہ کا حکم چلے گا. ہرمین ٹریڈن چلے جاؤ, وہاں بھی اللہ کا حکم چلے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہم کوشش کریں. اور چوتھی چیز ایک بات یہ آخری کہ جس طرح نگاہ کی حفاظت ہم نے کرنی ہے تو اپنے دل کی بھی ہم حفاظت کریں کہ دل میں بھی ان حسینوں ان حسین شکلوں کا تصور دل میں نہیں لانا ہے, دل کو گندا نہیں کرنا ہے, دل میں اللہ کو لانا ہے. اور اللہ پاک ذات ہیں, پاک جگہ پر آتے ہیں, دل کو ان حسینوں سے پاک کرنا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں, نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذوب, خدا کا گھر یہ خدا کا گھر ہے دل, خدا کا گھر ہے عشق بتا نہیں ہوتا. یہ گندی لاشوں کو بتاؤ یہ حسین لاش ہیں کہ نہیں, ایک دن لاش بننے والی ہیں کہ نہیں, اور ذرا مراقبت کرو کہ ان کے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے, کیا مشک بھرا ہوا ہے, کیا گلاب بھرا ہوا ہے. جب منہ دے گی تو کیا نکلے گا, پیشاب نکلے گا یا ہر سے گلاب نکلے گا, جب آگے گی تو پخانہ نکلے گا یا وہی مشک ہم پر نکلے گا, اس کو پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے. اس چیز سے ہم دل لگا کر خدا تعالیٰ جیسی پاک بات سے محروم ہو گئے. تو میرے دوست بزرگ فرماتے ہیں, نہ کوئی راہ آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے, خری میں دل کا آفت اپنے ہر دم پاس آ رہا ہے. اب ان چاروں باتوں پر اور پورے دین پر عمل کرنے کی اگر میرے دوستو ہم کو توفیق چاہیے تو جو میں نے آیت پڑھی تھی, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. دل کو جن سے راہ ہوتی ہے ان کے قلوب کے اندر جو اللہ کا خوف اور خشیت اور محبت ہے وہ دل سے دل میں منتقل ہو جاتی ہے. میرے دوستو جو آپ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے, ایک سینہ بسینہ ہے, سینے سے ان کے اولیاء اللہ کے سینوں سے اللہ اور اس کے رسول کا نور حاصل کر لو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع اس زندگی میں دل میں جلا لو. میرے دوستو جیسے لائٹ جاتی ہے تو فوراً جنریٹر کی طرف بھاگتے ہیں کہ نہیں کہ کسی طرح لائٹ آ جائے, تو میرے دوستو اس زندگی کے چراغ سے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ زندگی میں جو یہ زندگی کا چراغ ہے اس چراغ سے اللہ کی محبت کی شمع روشن کر لو دل میں, تو یہ شمع جو ہے کبھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑے گی, زندگی میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی, قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی. قبر کی اندھیری میں اللہ کی محبت کی شمع جل جائے گی اور محشر میں بھی اللہ کی محبت کی شمع جل جائے گی انشاءاللہ, جو ہماری راہبری کرے گی معاشرے میں بھی کوئی صراط میں بھی جنت تک ہمیں لے جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی مناسبت کے اولیاء اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات سب سمجھ میں آ گئی نا, ان سب باتوں کو اختیار کرنے کا واحد طریقہ قرآن پاک میں اللہ نے نازل فرما دیا, کسی اللہ والے سے, کھاؤ پیر سے نہیں, نظرانے والے سے نہیں, مرغوں والے سے نہیں, بلکہ سچے اللہ والے سے. جو آپ سے کوئی پائی کہتا چندہ نظرانہ نہیں مانگتا اس کا خود کا اجر اللہ کے پاس جمع ہوگا. ان اجریہ اللہ علیہ, ہمارا اجر تو بس اللہ کے پاس ہے, ہم انہیں سے اجر مانگتے ہیں, انہیں سے توقع رکھتے ہیں, آپ سے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے. ایسے کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق کر لو. ابھی کتابیں ہمارے حضرت کے بیانات سے چھپے ہوئے ہیں, وہ ہم آپ کو تسلیم کریں گے اور اس میں اس فقیر کا کارڈ بھی ہے, پتہ اس میں لکھا ہوا ہے, دعاؤں کا کارڈ ہے, یہ دعاؤں کا کارڈ ہے, اس میں صبح شام کی سنت دعائیں ہیں. آپ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام تین تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے گا اس کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتی. عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کاروبار کی بندش ہو کچھ بھی سمجھ میں آئے, آپ یہ تینوں کل پڑھیں تین تین دفعہ صبح شام, انشاءاللہ تعالی آپ کی سب پریشانی دور ہوگی اور گناہوں کو چھوڑنے کا ہم انتظام. تو اس کارڈ پر اس فقیر کا پتہ بھی ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی ہے, جس شخص کو کوئی مشورہ کرنا ہو ان شاء اللہ تعالیٰ ان نمبروں پہ جو کارڈ دیا جا رہا ہے اس پہ نمبر ہے, اس کو مجھ سے جب چاہے مشورہ کرے ان شاء اللہ تعالیٰ. میں اپنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اپنے مرشد کی دعاؤں سے, اپنے بزرگوں کا بتایا ہوا مشورہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں دوں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی رفتہ رفتہ اصلاح ہو جائے. جب لگانے کو کوئی نہیں کہہ رہا, چلنا شروع کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں, جب وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں, سمجھ گیا نا, ہم چلنا شروع کریں وہ خود ہی ہاتھ پکڑ لیں, کہہ لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. بس دعا کر لیجیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو کچھ ہم کر دیا مجھ کو بھی اپنے فضل سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے, اور ہماری اولادوں کو بھی, ہم سب سننے والوں کو اور تمام مسلمین اور مسلمات کو اے اللہ 100% گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے, اے اللہ ہم شیطان کی پیروی میں لگ گئے ہیں, آپ کو بھول گئے ہیں, اے میرے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, آج تک جو ہم نے گناہ کیے اور جو غفلت کی اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے, اے اللہ اپنی طرف سے معاف فرما دیجیے, اور ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو, بچے کو اللہ والا بنا دیجیے, اور اے اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیجیے, ایمان والا بنا دیجیے, کامل ایمان والا بنا دیجیے, ناقص ایمان نہیں, کامل ایمان والا بنا دیجیے, کامل اسلام والا بنا دیجیے. اے اللہ اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب کو سیراب فرما دیجیے, اور اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے, بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دیجیے, جن کو تنگی ہے ان کو فراغت سے بدل دیجیے, مصیبتوں کو آفت سے بدل دیجیے, غموں کو خوشی سے بدل دیجیے, اے اللہ بیماری کو صحت سے بدل دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و رحمت کی بارش فرما دیجیے, اپنی رحمتوں کی برکتوں کی بارش فرما دیجیے, اور جو کچھ عرض کر دیا اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی توفیق عمل بخش دیجیے, اور اللہ اس کو اپنے فضل سے اپنے دربار میں اللہ انتہائی قبول مقبول فرما دیجیے, اور میرے مرشدین کو یا اللہ اللہ جزیر عطا فرما دیجیے, اور ہماری پیرانی صاحبہ بنگلہ دیش میں بہت شدید عالیہ ہیں, اے اللہ پاک اس سفر کی حالت میں ہوں, اے اللہ بیمار بھی ہوں گھوڑا بھی ہوں, اے اللہ اپنا کرم فرما دیجیے ہماری پیرانی صاحبہ کو, اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کارڈ اور کتابیں مفت تقسیم ہوتی ہیں, یہ لے کے جائیے.